या ये कि हम बच्चों को वैसे ही बता दें जो भी चीज देनी है उनको, हमारे पास जो कुछ भी है, तो क्या हम उनको वैसे ही हिबा कर दें या ये कि वसीयत लिख करके रखें? तो मेरे ये सवाल है। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सिस्टर ऐसे है कि जो वारिस बनते हैं उनके बारे में तो वसीयत करना जायज़ नहीं होता है। औलाद वारिस बनती है, इसी तरह उनको तो आपका हिस्सा जो भी फौत होने के बाद होगा तो वो उनको वरासत के कानून से मिलेगा। अगर आप उनको देना चाहती हैं कोई अपने एतबार से, तो जिंदगी में हिबा किया जा सकता है, और उसमें जो है वो जिंदगी में हिबा करना अगर करना हो तो उसमें इंसाफ सामने रखना चाहिए कि इंसाफ के साथ बेटी और बेटे का हक बराबरी का होता है, बराबर तरीके से इंसाफ से जो है वो दिया जाता है। तो ये जिंदगी में। बाकी रहा कि अगर वो वारिस के अलावा कोई और हो तो उनके बारे में वरसा के जिनके अल्लाह ने हिस्से मुतय्यन किए हैं उनके अलावा, यानी औलाद के भी हिस्से हैं, बहन भाइयों के भी हिस्से हैं, वालदैन के भी हिस्से हैं, इनके अलावा कोई तीसरा शख्स है जिसके बारे में वसीयत करना चाहती हैं तो उसको जो है की जा सकती है, या अल्लाह के रास्ते में कोई वसीयत करनी है तो वो की जा सकती है। इसके अलावा इंसान वसीयत करे कि जो वसीयत जैसे अल्लाह ने अंबिया की वसीयत का जिक्र किया है कि मेरे बाद तो मुसलमान रहना, मेरे बाद किताब व सुन्नत पे अमल करना है, मेरा जो है वो जनाजा सुन्नत के मुताबिक, मेरे बाद ये काम करना, ताकि इंसान अपनी तरफ से वो जिम्मेदारी पूरी करके जाए। ये वसीयत लिख के रखनी चाहिए, ये वसीयत लिखनी चाहिए कि मेरे बाद ये काम करते रहना, ये तुम्हें हुक्म है, ये तुम्हें करना है। नसीहत जो भी हो सकती है दीन के मुताबिक वो वसीयत में करके जाएं, ताकि इंसान अल्लाह के यहां ये कह सके कि मैं इनको ये कह के आया था कि मेरे बाद जो है कोई गुनाह ना करना, अब अगर उन्होंने मेरे पे कोई गुनाह किए हैं तो इसके गुनहगार वो खुद बनते हैं। तो इस तरह की वसीयत लिखना ये यकीनन बेहतर होता है। जज़ाकअल्लाह अहसन जज़ा। जी सिस्टर आसमीन, आप माइक पे आ सकती हैं। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर पहला सवाल आपका यह है कि इमाम को फॉलो करना चाहिए, तो इमाम अगर काम नहीं कर रहा, एक मसलन इमाम रफादैन नहीं कर रहा तो हम रफादैन करते हैं तो इमाम को फॉलो तो ना हुआ। याद रखने से सर के इमाम की इख्तिदा का मतलब यह है कि इमाम जो है अगर किसी चीज में गलती कर रहा हो तो उसमें फॉलो करने का हुक्म नहीं है। इमाम की इख्तिदा का मतलब यह है कि इमाम के साथ ही हरकात की जाएं। हरकात का मतलब क़याम है, रुकू है, सजदा है, ये इत्तिबा या इख्तिदा में आते हैं। इमाम की इख्तिदा और मुक्तदी कहा जाता है कि वो पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन अगर इमाम किसी चीज में पढ़ने में गलती कर रहा है तो इमाम के पीछे मुक्तदी जो है उस तरह गलती नहीं करता है। ये जो रकात की तादाद है, रकात की तादाद और रुकू और सजदा और क्याम जो है, یہ اصل ہے امام کی اقتداء. اس کے علاوہ انسان کسی طرح بھی امام کی غلطی سے بچ سکتا ہو تو انسان جو ہے وہ اپنی کمی کو پورا کر لے. مثال کے طور پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسئلہ دونوں طرح جائز ہے, لیکن ایک بات کو سمجھانے چاہتا ہوں کہ امام کسی وجہ سے امام ہے اور کسی وجہ سے معذور ہے اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا ہے, تو امام ہے اور بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے. پڑھانا جائز ہے, امام اگر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں سائڈ پہ کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پیچھے صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے. تو اب اس میں بتانا مقصد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام بیٹھا ہوا ہے, پیچھے والے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں بھی نہیں کہا گیا کہ اب تم چونکہ امام بیٹھا ہوا ہے تو اقتداء پوری کرتے ہوئے تم بھی بیٹھو, ایسا نہیں ہے. اس میں کھڑا پیچھے والا چونکہ وہ کام پورا کر سکتا ہے تو اب وہ پورا کرے. یعنی امام کی اقتداء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے جو عبادات یا ارکان یا اس کے اعمال ہیں اس میں کمی کوتاہی کی جائے. اگر امام کسی وجہ سے مجبوری سے لا علمی سے کوئی کوتاہی کر دیتا ہے اس کا عذر ہے, وہی نا اس کا عذر ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ بھی کہ اب امام اگر فرض نہیں کر رہا تو اس کے ہاں کوئی دلیل ہے اس کی, اس کا کوئی عذر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ یعنی اپنی طرف سے اس کا عذر بنا ہوا یا جو بھی ہے, تو پیچھے والا اب اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ دے جو اس کے ہاں صحیح لگتا ہے یا جو وہ کر سکتا ہے. تو اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کی رکعات کی تعداد میں, امام کی جو ہے رکوع اور سجدے میں اور قیام میں, ان چیزوں میں جو ہے وہ اقتداء کی جائے. اگر امام کسی وجہ سے رفع دین نہیں کر رہا ہے اور پیچھے والے کو پتہ ہے کہ رفع دین کرنا ہے, اسے کرنا پڑے گا اور یہ کوئی امام کی اقتداء کی مخالفت نہیں ہوگی. جی جزاک اللہ واسن. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کچھ دن پہلے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹیوں کو زندگی میں ایک گھر جو ہے وہ دے دیا, اب جو ہے وہ فوت ہو گیا تو اب وہ گھر برابر سے تقسیم کیا جائے گا یا ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا. تو میں نے اس وقت بات بتائی تھی کہ زندگی میں جو چیز ہبہ کر دی جائے وہ ان کی ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک نئی بات آپ نے بتائی ہے کہ وہ باپ نے ان بیٹیوں کو دیا تو تھا لیکن نام نہیں لگوایا تھا, صرف کہا تھا کہ میرے بعد دیا جائے. ایسے ہی ہے, یعنی اس کے جو ہے دیا تھا لیکن یہ ہے کہ زندگی میں ظاہر ہے وہ اور اس کے بھائی نہیں تھے, دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور بیوی تھی تو اس نے دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ گھر دے دیا, لیکن یہ کہ نام نہیں لگایا تو گویا کہ پھر تو اس کی وصیت سمجھی جائے گی نا. اگر اس نے نام نہیں لگایا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ اس کی وصیت ہے کہ میرے والا گھر میری بیٹیوں کو دیا جائے, تو پھر جو وصیت ہوتی ہے نا وہ وارث کے بارے میں جائز نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اگر تو اس نے قانونی جو بھی ایک ہوتا ہے کہ جو ایک رسمی طور پہ باقاعدہ نام لگوانا, وہ ایک جو ہے یہ تو ایک گورنمنٹ کے قانون ہے نا, اسلام کے قانون تو نہیں ہے نا. ایک ہے کہ اس نے چار پانچ بندوں کو گواہ بنا کے اور یہ کہا کہ میں نے گھر دے دیا, اب صرف اس کا کوئی رسمی طور پہ جو گورنمنٹ کے ہاں کوئی ویلڈ چیزیں رکھتی ہیں اس لحاظ سے پورا نہیں کر سکا ہے, لیکن سب سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس نے گھر دے دیا ہے تو تب بھی دینا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. بہتر ہوتا ہے کہ وہ انسان ایسی چیز پہ چند لوگوں کو گواہ بنا دے وہ کر دے, اور ایک ہے کہ اس نے واقعتاً وصیت کے طور پہ ہی کہا ہے کہ یہ میرا گھر میری بیٹیوں کو دے دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس میں دیکھیں نا, یہ ذرا آپ لوگ فرق کریں کہ وہ اس نے وصیت کے طور پہ کہا تھا یا دے دیا تھا, دونوں لحاظ سے تھوڑا سا فرق کریں. اگر تو وصیت کے طور پہ کہا ہے تو پھر وہ دینا نہیں شمار ہوگا, وہ اس کی وصیت شمار ہوگی, اور یہ گھر برابر سے جو بیوی کا حق بنتا ہے اور جو بیٹیوں کا حق بنتا ہے اس طرح کر کے تقسیم ہوگا. اور اگر اس نے دے دیا تھا بیٹیوں کو زندگی میں تو اب بیٹیوں کو ہبہ ہو چکا ہے, اب اس کے بعد جو ہے یعنی اب جو ہے اس نے دے دیا تھا تو اب جو ہے وہ بیٹیوں کا ہو چکا ہے زندگی میں, اب وہ وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑا سا فرق کرے نا اس میں, یعنی یہ تھوڑا سا کہ یہ اس کی وصیت ہے یا اس نے دے دیا. اب دے دینے میں پھر جو ہے تھوڑی سی بات آتی ہے نا کہ دینا, ایک تو نام تو لگوا دیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, لیکن اب یہ کچھ ایسے گورنمنٹ کی چیزوں کو پورا کرنا, یہ اسلامی چیزیں تو نہیں ہے نا کہ لازمی پورا ہے. اسلام میں تو کوئی بھی آپس میں تحریر ہو جائے تو چیز ختم ہو گئی, چار گواہوں کو ملا کے انسان نے کہہ دیا کہ یہ چیز میں نے فلاں کو ہبہ کر دی, لکھ دیا, یعنی اس طرح کر کے اگر اس نے کوئی لکھ دیا ہے یا کوئی اس طرح کر دیا ہے بیٹیوں کو, وقتاً کنفرم دے دیا ہوا ہے, صرف گورنمنٹ کی کاروائی نہیں پوری کر سکا ہے لیکن ویسے دے دیا تھا, تو پھر بیٹیوں کو ہبہ ہو گیا, پھر اس میں پھر وہ گھر بطور وراثت کے سب میں تقسیم نہیں ہوگا. امید ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی سسٹر امبرین آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, آپ ذرا مائک لے لیجیے. آپ سے تھوڑا سا اونچی بول لیجیے, آپ کی آواز بہت لو آ رہی, تھوڑا سا اونچی بول دیجیے. نہیں میں سمجھا اسے سر, کیسے مال نکال دیا, مجھے دوبارہ سمجھ نہیں ہے سوال کی, کہ اس نے مال جو ہے وہ فی سبیل اللہ نکال دیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھاؤں تھوڑا سا, کہ اس نے اپنے ہی پیسے سے تھوڑا سا اپنی کسی دوسری بہن کی بیٹیوں کے لیے فی سبیل اللہ طور پہ مال نکالتا رہا ہے, اب اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے, یہ سوال ہے. جی سسٹر ایسا ہے کہ مال کوئی بھی نکالا ہوا, میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں, ایک اسلامی ادارہ ہے, میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, ایک اسلامی ادارہ, اسلامک سینٹر ہے, اسلامک ادارہ, اس کے پاس اپنے فنڈ اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے, اگرچہ وہ پیچھے سے لوگوں نے فی سبیل اللہ ہی دیا ہوا ہے, تو اب یہ ادارہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اس پیسے سے زکوٰۃ ادا کرے. تو جو پیسہ جمع ہو رہا ہو وہ کسی طرح بھی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے. جو پیسہ کسی طرح بھی جمع ہو رہا ہو لیکن وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہو, نصاب آپ سمجھ لیں کہ 7 تولے سونا اس کے قریب پہنچ جاتا ہے, اس کو پہنچ جاتا ہے, تو اب اس آدمی نے وہ پیسہ الگ سے نکالا ہے فی سبیل اللہ, اپنی بہن کی بیٹیوں کے لیے, شادی کے لیے سونا بنا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, تو جب وہ اس کے پاس الگ سے جمع ہوا ہے زکات اور صدقہ, کیسے مطلب زکات اور صدقہ اور ہوتا ہے, برحال جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے, کہ اس نے جو ہے اپنی بہن کی بیٹیوں کے لیے الگ سے پیسہ نکال کے رکھتا رہا ہے, لیکن اب وہ زیور یا وہ پیسہ زکات کے نصاب کو پہنچ گیا ہے, تو اس سے جو ہے وہ زکات دینا ہی ہوتی ہے, جو بھی ہے جس طرح بھی, اور یہ اصل اس مال کی خاصیت ہے زکات, مال کی اپنی جو جمع ہونے والی ہے اس پر ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سسٹر اب جنہوں نے ہینڈ ریس کیا مائک لے سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
پڑھانا چاہتے ہیں تو پورا سال جیسے اس کی فیس دینی پڑتی ہے, سیس تو آنا پھر وہ ہمارے آنا سیس درخواست کاؤنٹ ہوگی کہ وہ بچے مطلب پڑھ رہے ہیں. اور سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ناٹ فار ایگزامپل ریئر کہ جیسے میرے سسر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر سال رمضان میں جیسے سوٹ ہم خیرات کرتے ہیں کسی غریب کو دیتے ہیں, تو سر کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں پلیز آپ وضاحت دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کچھ غریب لوگوں کو جو رشتہ دار ہیں ان کو سال بھر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا خرچہ جو ہے وہ دیتے ہیں, تو کیا اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پہلا سوال یہی ہے نا, چاہے وہ ان کی تعلیم پہ لگتا ہے جیسے بھی ہے. تو سب سے بات یہ ہے کہ سارا سال اگر آپ جو پیسہ ان کی تعلیم کے لیے دیتے ہیں وہ غریب بچے ہیں اور وقتاً یعنی زکوٰۃ کا بتانا کوئی لازم نہیں ہوتا کہ ہم زکوٰۃ کے طور پہ ہی دے رہے ہیں, لیکن آپ ان کو دے اگر تو آپ نے ان اس پیسے کے دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ پیسہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا. اور اگر جو ہے وہ دیتے رہے ہیں دیتے رہے ہیں اور بعد میں جب زکوٰۃ کا دینے کا ٹائم آیا تو یہ سوچ لیا جائے کہ جو میں نے پہلے دے دیا وہ بھی زکوٰۃ میں شمار ہو جائے, تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے پیسہ ان غریبوں کو یا ان مسکینوں کو جو رشتہ دار ہی بنتے ہیں خواہ ان کو کسی بھی مد میں دیا اور وہ مسکین یا غریب کی کیٹاگری میں آتے ہیں, انہوں نے چاہے اس کو بچے کی تعلیم پہ لگایا ہے یا گھر میں خرچہ کیا ہے جو بھی کیا ہے, اور آپ نے دیتے ہوئے یہ نیت کر لی ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کی طرف سے دے رہی ہیں, جو آپ نے سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے یہ اسی میں سے ایک حصہ ہے, تو اگر اس کی نیت کی ہوئی ہے تو تب وہ اس میں سے شمار ہوگا, اور اگر وہ اس کی نیت نہیں تھی تو اب زکوٰۃ الگ سے دینا ہوتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے علاوہ بھی مال میں ایک حق ہوتا ہے. جی اگر نیت ہے تو پھر وہ زکوٰۃ میں شمار ہو سکتا ہے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خامد فوت ہوا ہے تو اس کی طرف سے کپڑے یا سوٹ وغیرہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو دینا کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا عموماً جو ہے وہ ایک لوگوں میں رواج پا جاتی ہیں چیزیں, اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے یا ان کے لیے جو ہے اگر اولاد دیتی ہے نا, یعنی آپ کپڑے بھی دے سکتے ہیں کپڑے بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ غریبوں کو بطور اجر و ثواب کے دیے جائیں بطور صدقہ کے دیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ اب عید کا موقع ہے تو ان کو ہم کپڑے دیں گے تو جو وہ فوت شدہ ہے اس کو بھی کپڑے پہنائے جائیں گے, اس مناسبت سے صحیح نہیں ہوتا ہے. ہاں صدقہ خیرات میں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, کسی کو کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, کسی کو ایک بطور صدقہ کے جو چیز انسان دے سکتا ہے, ایک انسان صدقہ کے جو بھی چیز دے سکتا ہے تو اس طور پہ جو ہے انسان جو ہے انہیں جو ہے صدقہ اولاد جو ہے والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوتی ہے, تو اس طرح اگر کوئی سسٹم بنتا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے جیسے کہ رواج ہے کہ اب سب کے لیے سوٹ لینا ہے تو ایک سوٹ جو ہے وہ فوت شدہ ابو کے لیے بھی لیا جائے اور وہ ان کی طرف سے کسی غریب کو دے دیا جائے, تو میرے خیال ہے کہ اس طرح صحیح نہیں ہوتا ہے. صدقے کی نیت سے آپ غریب کو دیں, جو بھی غریب کو ضرورت ہوگی اس کا جو ہے وہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے کر سکتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اولاد کی طرف سے جو ہے وہ دیا جائے. جی کوشچن ہے گیا ٹریول. یعنی روزے کے دوران ٹریول شوٹ لگایا جا سکتا ہے, کیا مطلب یہ ٹریول شوٹ کا مطلب میں سمجھا نہیں ہوں. انجیکشن وغیرہ. اچھی تو انجیکشن وغیرہ جو ہے دیکھیں سسٹر, ایسا ہے کہ انسان جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بچ جائے تو زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ علماء اس میں فرق کرتے ہیں کہ اگر انجیکشن جو ہے طاقت کا ہے تو وہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور اگر کوئی بیماری کا ہے علاج کے طور پہ ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان اگر ویسے ہی سفر کر رہا ہے ٹریولنگ میں تو اس کو ویسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, چھوڑ دے روزہ تو پھر انسان جو ہے وہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے. کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر سفر میں روزہ رکھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا, نہیں, اس میں اجازت ہے. روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے, تو انسان روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جو ہے انسان جو ہے وہ اس کو جو ہے روزہ رکھ سکتا ہے. عمرے کا یہ عمرے کا کیا چیز میں, یعنی عمرے کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے جو ہے کوئی انجیکشن وغیرہ لگایا جائے, یہ ہے کیا ہے؟ یعنی اس انجیکشن کا مین مقصد کیا ہے, مین مقصد کیا ہے, یعنی اس میں تاکہ انسان کو کوئی طاقت رہے, یا اس میں عورتیں اپنے مخصوص ایام کو روکنے کے لیے؟ اچھا, سمجھ لیا. گورنمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں وائرس وغیرہ یا اس کے لیے جو انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے. لیکن سسٹر وہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کم از کم انسان کی بھوک کے لیے نہیں ہوتا ہے, یعنی اس کی انسان کو طاقت دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ بطور علاج کے لگایا جاتا ہے, بطور علاج کے یا بطور بیماری کو روکنے کے لیے اس طرح جو ہے وہ روکا جاتا ہے. تو بہرحال اگر یہ ایسا لگ بھی جائے تو انشاءاللہ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اور اگر انسان سفر میں روزہ چھوڑنا ہی چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یعنی اس طرح کر کے اس میں جو ہے جو علماء فرق کرتے ہیں کہ اگر وہ انجیکشن انسان کو طاقت دینے کے لیے ہے تو پھر وہ روزہ توڑتا ہے, اور اگر بطور بیماری ہے علاج ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وائرس وغیرہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ تو وہ نہیں نہ ہوتا ہے, یعنی یہ کم از کم انسان کی بھوک ختم کرنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتا کہ طاقت کے لیے. تو انسان اسے جو ہے اگر انسان کو لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. جی کے پاس کچھ زیور ہے جو انہوں نے گروی قرض لیا ہے, اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کی زکات کیا ہمیں دینا پڑے گی, ان پر قرض بھی بہت ہے. جی جنہوں نے یہ پرائیویٹ میں سوال پوچھا ہے کیا وہ ابھی اس وقت موجود ہیں, پرائیویٹ میں ہی بتا دیں, ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی کسی بہن نے کسی کے پاس زیور جو ہے گروی رکھ کے اس سے قرضہ لیا ہے, تو اب اس زیور پہ زکات ہے یا نہیں ہے؟ تو سوال یہی ہے ان کا زیور پہ, جبکہ اس بہن پہ اور بھی بہت زیادہ قرض ہیں. تو دیکھیں ایسا ہے کہ اگر ان کے پاس قرض ہیں جو کچھ بھی ہیں اس کو دے رہے ہیں, لیکن جو ان کا اپنی زیور ہے وہ اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے, 7 تولے سونا, یا یہ ہے کہ چاندی اور سونا اکٹھا ملا کے نصاب نہیں بنایا جا سکتا ہے, چاندی الگ سے سونا الگ سے, پیسے جو ہیں وہ آپ مکس کر سکتے ہیں چاندی کے ساتھ یا سونے کے ساتھ, پیسے آپ مکس کر سکتے ہیں. جی ایک منٹ. تو وہ جو ہے اگر اس طرح کر کے یعنی وہ ان کے پاس نصاب کو پہنچتا ہے اور وہ انہوں گروی بھی رکھا ہوا ہے اور تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ انہیں زکوٰۃ دینا ہوگی. ظاہر ہے ان کے اوپر اور بھی قرض بہت ہیں, تو پھر ان کے پاس جو اور قرض, دیکھیں نا زکوٰۃ ایسے نہیں آتی ہے, زکوٰۃ تب آتی ہے کہ انسان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے, اب اس پہ جا کے زکوٰۃ آتی ہے. اگر ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور وہ زکوٰۃ قرضہ اتار رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے خود بھی لگا رہے ہیں اور قرضہ بھی اتار رہے ہیں, تب کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو تب آئے گی نا جب اس کے پاس پیسہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سال گزر گیا ہے, یا اس زیور کو سال گزر گیا ہے تو تب اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ آتی ہے. میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. وہ سونا گروی ہے تو سب دیکھیں, وہ سونا گروی ہے اور گروی جو ان کے پاس جب وہ سونا آئے گا اس وقت زکوٰۃ دے دیں, ابھی نہ دیں چونکہ وہ گروی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ان کے پاس جب قرضے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو تو وہ بھی پیسہ جب ملتا ہے تب اس نے جو ہے اس کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. جی اس وقت جو اس کی زکوٰۃ دے دی جائے. تو جب انسان کو جو ہے وہ اسے ملے گا وہ گروی جو ہے, اس وقت اس کی زکوٰۃ ایک سال کی ادا کر دی جائے, اس سے جو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی اگر انسان کے پاس ہے نہیں, ایک ہے کہ وہ ابھی اس گروی کو لے سکتے ہیں واپس ہو تب دینی چاہیے, لیکن ایک ہے کہ وہ سونا ان کے قبضے میں نہیں ہے اور قبضے میں واپس لانا بھی اتنا آسان نہیں ہے, تو تب اس کی جو ہے انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہیے, یعنی جب آئے گا تو اس وقت دی جائے گی, اب نہیں. کیا جو عورتوں کے روزے ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو ان کو وہ جب بھی پورا کرتی ہیں وہ ان کو انشاءاللہ تعالی رمضان والا ہی ثواب ملے گا, وہ ان کے چونکہ عذر کی وجہ سے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد روزے رکھ لیے جائیں. لیکن اگر عورت کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے رہے ہوتے تھے فرض, وہ بعض دفعہ مجھے نہیں موقع ملتا تھا یہاں تک کہ اگلا رمضان آنے لگتا تھا, تو میں اگلے رمضان سے پہلے پہلے پھر رجب میں وہ روزے رکھ لیتی تھی. یعنی تو اگر یعنی انسان جو ہے وہ کوشش اس کو جلدی عورت کو کرنی چاہیے, لیکن کسی وجہ سے بھی اگلے رمضان سے پہلے پہلے جب بھی رکھ لے گی انشاءاللہ تعالی اس کو رمضان والا ہی اجر ملے گا. آپ کا سوال جو ہے وہ تراویح کے متعلق ہے کہ آپ جو ہے وہ 12 رکعت جو ہے عشاء کے ٹائم پہ کر لیں اور باقی جو ہے وہ سحری کے ٹائم پہ, یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے. یعنی جی یاد رکھنے کے دیکھیں بات سنیں, تراویح جو ہے اس کا اصل میں رات کی نماز ہے, اس کا عشاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک انسان ساری ہی رات کو پڑھے گا تو اسے زیادہ اجر ملے گا, اصل جو ہے یہ رات کی نماز ہے. اگر آپ اس کا کچھ حصہ عشاء کے ساتھ کچھ حصہ بعد میں کچھ جتنے بھی حصوں میں کر لیں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس پہ جو ہے انسان اگر انسان تعداد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعداد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے وتر کے ساتھ, اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر جو ہے وہ 5 بھی 7 بھی اور 9 وتر بھی پڑھے ہیں, تو یہ اس لحاظ سے انسان جو ہے وہ جو تراویح کی یا باقی نماز کی تعداد ہوتی ہے وہ 8 رکعت ہوتی ہے, تو آپ اس کو عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, رات کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری رات میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جتنا اسے لیٹ پڑھا جائے گا اتنا ہی اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا. روزوں کی قضاء اور فدیہ دونوں ہو گئے, یہ کیسے دونوں ہو گئے؟ بہرحال یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے بتایا ہے اس کا یعنی جو عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جیسے ہی اس کو پورا کریں گے اللہ تعالی ان کو اجر عطا فرمائے گا. جی میرا خیال ہے کہ اور ابھی کوئی خاص سوال نہیں ہے, تو میں انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی کل جو ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, اور یعنی یہ جو کل انشاءاللہ تعالی جو بھی آگے سورت انفال سے جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. آج ہم اسی بھی اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.